الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر وذا سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے. اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا کہ زندگی کے ہر پہلو جہاں مخلوق کی احتیاج ہے اسے پورا فرمایا. انبیاء و رسول کا مبعوث فرمانا نہ صرف ان حصوں سے آگاہی اور رہنمائی کا سبب ہوا جو بالعموم رسائی سے باہر ہیں، خلق کی رسائی سے باہر ہیں، بلکہ خوبصورت طرز حیات عملی طور پر مخلوق کو نصیب ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے وہ ولادت باسعادت سے لے کر دار دنیا سے پردہ فرمانے تک زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس میں ہر دو پہلو سے مخلوق کو رہنمائی نصیب نہ ہوئی ہو. وہ حصے جو ارشاد فرمائے گئے وہ حصے عمل میں مخلوق کو نصیب ہوئے. وہ سوال جو عمل کرتے ہوئے لوگوں کو پیش آئے، آپ کے حضور پیش کیے گئے، ان کا جواب جو ہے اللہ کریم نے سبب فرما دیا. تو جب بات زندگی، ذاتی زندگی، معاشرے، اقوام، اس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو آج کی زندگی میں جدید زندگی اور جدید تحقیق جو ہے وہ بڑے موضوع اٹھا رہی ہوتی ہے، انسانی معاشرہ، اس کے مسائل، ان مسائل کا حل اقوام عالم پر بحث ہو رہی ہوتی ہے. وہ ملک یا وہ قومیں جو کمزور ہیں ان کی کمزوریوں کے اسباب پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. جن کی ترقی ہے یا جو دنیا میں ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ہو چکے ہیں ان کی وجوہات پر گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے. ہر دو حصوں میں وہ پہلو جہاں نقص ہے اسے اکثر مبہم رکھا جاتا ہے، اور وہ نقائص ایسی ہیں کہ جو قوت رکھتے ہیں ان کے اس قوت کا اختیار، یعنی وہ اپنے اختیار سے جو فساد پیدا کر رہے ہوتے ہیں اسے ابہام میں رکھا جاتا ہے اور باقی ہر طرح کی بحث کی جاتی ہے. مسلمان ممالک، ہمارا ملک بالخصوص، اس پر یہ گفتگو آپ کو ہر طرح کے تحقیق میں ملے گی. بلکہ کہیں وہ اگر فلمیں اور ڈرامے بھی بنا رہے ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پہلو وطن عزیز اور اس قوم سے بھی جوڑا جاتا ہے. اگر ہم جو حق ہے اور جو درست راستہ ہے کہ قرآن کریم سے اپنی رہنمائی حاصل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں، تو ہمیں کسی کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے. اب جب معاشرے اور معاشرتی پہلوؤں کی بات آتی ہے تو جہاں ذاتی حصوں میں دین تعلیم فرماتا ہے، عقیدے کی بات ارشاد فرماتا ہے، عبادات کے حصے ارشاد فرماتا ہے، معاملات کے حصے ہیں، ان تمام امور میں رہنمائی نصیب ہوتی ہے. اس کے نتائج بھی قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں، دنیا سے متعلقہ بھی ہیں اور آخرت سے جہاں ہمیشہ رہنا. یہاں سے جب ہم ان پہلوؤں کو دیتے ہیں تو یہ آیا کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں جہاں اپنے اور ذاتی زندگی کا حصہ اسے اس مثبت پہلو پر کہ جو دین اسلام کی رہنمائی ہے اس پر بسر کرنا، بلکہ وہ جو حصہ معاشرے کا ہے, اور جہاں معاشرتی مسائل اور ان کے حل کی بات آتی ہے اس کی نشاندہی بھی فرمائی گئی اور اس کی رہنمائی فرمائی. یہ اسی آیہ کریمہ میں دیکھیں, وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے. اب یہ ایسا حکم ہے, ایسا فرمان ہے کہ جیسے فرض کفایا کے معنوں میں داخل ہوتا ہے. اب جنازہ پڑھنا اس آبادی کی اس فرض کفایا میں آتا ہے, کوئی ایک نہ پڑھے تو پھر سب گناہگار ہو, لیکن کوئی کچھ لوگ چند لوگ وہ جنازہ پڑھ لیں تو وہ پوری آبادی جو ہے اس پر وہ گرفت نہیں ہوتی, وہ ادا ہو جاتی. اسی طرح تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے. یہ ارشاد کل کو فرمایا جا رہا ہے, لیکن تعمیل میں کچھ حصہ جب داخل ہوگا تو وہ تمام کی جو ہے نمائندگی اور رہنمائی جو ہے اس میں داخل ہو جائے گی, اور ان کی نمائندگی ہوگی, حصہ سب کا آ جائے گا اس پہلو میں. اب جو عمل کر رہا ہے اس عمل کا حصہ اور اجر وہ اور بات ہے, لیکن ایک جیسے فرض کفایا ہے اس پہلو میں اس آبادی پر وہ پھر گرفت نہیں آئے گی کہ کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا. اب قرآن کریم کی جو دعوت ہے, یہ جہاں ذاتی حصوں میں بنیاد ایمان سے اور اعمال تک آگاہی پر اور رہنمائی فرماتا ہے, وہاں مخلوق خدا تک اس حق کا پہنچانا بھی بندے مومن کے ذمے ہے. قرآن کریم سے بھی بڑا واضح ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, کتنے ہی پہلوؤں سے یہ چیز بھی رہنمائی ملتی ہے. بلغ عنی ولو آیۃ او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک فرمان کسی تک پہنچا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کسی مخلوق تک پہنچائے. اب جب آپ یہ حصہ دیکھیں گے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے, اب یہاں یہ حصہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہاں بنیاد اخلاص ہو, کہ جو حکم فرمایا جا رہا ہے اخلاص ہو اس حکم کی تعمیل. دوسرا حصہ جو اس میں داخل ہوگا کہ اس تعمیل کے لیے استطاعت بھی ہو, یعنی جو نیکی کا حکم دے رہا ہے وہ نیکی کو جانتا بھی ہو, وہ دین سے واقف بھی ہو, اسے وہ حدود معلوم ہو کہ جہاں سے بدی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے, تو مخلص بھی ہو اور دین کو جانتا بھی ہو, تب وہ کسی دوسرے کے لیے تبلیغ کا سبب ہو سکے گا, دوسرے کی رہنمائی کا سبب ہو سکے گا. اب عبادات میں جب آپ دیکھتے ہیں تو تقسیم ہے, جیسے فرائض ہے, واجبات ہیں, سنت ہے, نوافل ہے, تقسیم. اب تعمیل بھی جس طرح ترتیب ہے اسی ترتیب کے تحت جو ہے وہ بھی تعمیل کی ضرورت ہوتی ہے. گزشتہ روز کسی کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ مسئلہ ذاتی اور خاندانی تھا, تو انہوں نے جب بات کی تو میں نے جو گھر کا سربراہ ان کا پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے ہیں. میں نے کہا اللہ کریم قبول فرمائے. یہ جو اب اس وقت موقع ہے, اس موقع میں جو اہل خانہ کا نان نفقہ ہے, عین حج فرض ہو اور اس فرضیت میں یہ حصہ داخل ہو جائے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے نان نفقہ اس کے اہل خانہ کا, ان کی ضروریات, ان کی حفاظت کا, وہ پوری نہ کر سکے تو وہ فرض عبادت جو ہے مؤخر ہو جاتی. اب جب وہ دین کی اشاعت کے لیے تشریف لے گیا, اللہ قبول فرمائے, لیکن یہ بنیادی اس کی ذمہ داری ہے, یہ وہ فریضہ ہے کہ اسے ترک کر کے اگر آپ فرض ترک کرتے ہیں اور سنت کو اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کس معنوں میں عمل آئے گا. تو جب یہ بات آتی ہے تو ہر دو پہلو سے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے. اب یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کل آبادی میں سے کچھ لوگ, مخاطب کل آبادی ہے, یہ نہیں ہے کہ مخاطبین مخصوص ہیں, کل آبادی ہے, اس میں سے جب کوئی جماعت اس نسبت چل پڑے تو وہ تمام کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کی ادائیگی کے ایک سبب ہوتی ہے. جو کر رہے ہیں عمل ان کا ہے, اجر اور ثواب ان کا ہے, جو بیٹھ رہے ہیں اس حکم سے استثناء کے معنوں میں آئیں گے. یہ نہیں کہ ان کا عمل ان کے حساب کتاب میں بھی داخل ہو گیا, ایسا نہیں. اب یہ جب دیکھا جائے تو اس میں میں نے عرض کیا کہ اخلاص, وہ پرخلوص ہوں, واقعتاً چاہتے ہوں کہ جو وہ اللہ کے حضور اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کے لیے اس کے حضور دعا گو بھی ہیں اور عملی طور پر بھی حاصل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ کسی ایسے لوگوں سے گزر ہوا کہ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے, بار بار ہونٹ ہوتے تھے, بار بار وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے. تو حضرت جبرائیل امین سے آپ نے ان سے متعلق استفسار فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مقرر ہیں یا وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے لیکن خود نیکی پر عمل نہیں کریں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, کس نیت سے کہہ رہے ہیں, اللہ تو جانتے ہیں. میں یہاں سے جو کچھ عرض کر رہا ہوں آپ نہیں جانتے, لیکن میرے دل سے اللہ تو واقف ہے, وہ تو جانتا ہے. تو وہ خطیب جو ہے وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ, اچھائی اور برائی کی تمیز تو کتنی پہلوؤں سے وہ تقریر کر رہا ہوتا, لیکن جہاں نفاق ہوگا, اخلاص نہیں ہوگا اور اپنا عمل اپنے کہے کے مطابق نہیں ہوگا, تو پھر یہ جو حدیث شریف ہے معراج شریف کی, اس میں بڑا واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس جماعت میں داخل ہوگا. تو اخلاص بھی درکار ہے اور دینی علم اس درجے کا کہ وہ صحیح اور درست کی پہچان رکھ سکے, یعنی نیکی اور بدی کی اس کو سمجھ ہو, تو پھر وہ دعوت کے لیے نکلے. اور جب دعوت کے لیے نکلتا ہے تو پھر اسے ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں. لوگ سمجھنا بھی چاہتے ہیں, لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, اور لوگ صرف اعتراض نہیں شکست دینے کے در پہ ہوتی ہیں کہ جو کوئی کہہ رہا ہے, دعوت دے رہا ہے, اسے صرف لاجواب نہ کیا جائے, اسے اس جگہ سے اور اس کام سے ہی بھگا دیا جائے. ہر طرح کے لوگ پیش. میں نے یہ دیکھا ہے اور اپنی زندگی اور اپنے جو اسفار ہیں ان میں, اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو فرمودات ہیں وہاں سے بھی میں جو رہنمائی لیتا ہوں یہ ہے کہ آپ باعمل ہوں اور یقین کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ جو یقین ہے اس سے کہے گئے الفاظ کی اتنی قوت ہوتی ہے کہ یہ جو خواہ مخواہ کا تجاوز ہے یہ کسی کو جرت نہیں ہوتی, اتنا اس کا اثر پیدا ہو. تو جب بندہ دعوت حق کے لیے نکلے تو جو مان رہا ہے اپنا آپ ٹٹول لے, اپنا یقین پختہ ہے. جب اس کا اپنا یقین پختہ ہے, مضبوط ہے, پھر کوئی نہیں جواب دینے کی کسی کو جرات ہوتی, چونکہ مقصد اللہ کی رضا ہے, ذات تو ہے نہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے. اب بالعموم دعوت اور پھر کسی اچھے کام کا حکم اور برے سے روکنا, یہ بالعموم دعوت تک بات نہیں رہتی, کیونکہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے, یہ قرآن و سنت سے واضح ہے, اس پر عمل کیا جائے, تو پھر حکم عدولی کا بھی خدشہ ہوگا مقابل لوگوں کا اور انکار کرنے والوں کے کتنے ہی پہلو سامنے آئیں گے. تو اس طرح پھر جب یہاں اس پہلو میں دیکھیں گے اور برے کاموں سے منع کریں, یقیناً کسی کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ ہاتھ سے برائی روک سکتا ہے, تو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ روکے. یہ قوت نہیں رکھتا تو کم از کم زبان سے اس برائی کو روکے, برا کہے اسے روکے. یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اس برائی کو دل سے برا تو سمجھے. ان تین پہلوؤں میں سے جو حصہ جسے نصیب ہو تو وہ اس حکم میں تو داخل ہو جاتا ہے, لیکن اس کے نفاذ کی جب بات آتی ہے تو اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرنا, اس میں صرف اخلاص, صرف علوم کا حاصل ہونا, دسترس ہونا, جاننا ہی کافی نہیں ہے, اس میں قوت نافذہ بھی چاہیے کہ وہ روک سکے. یہ بے شمار گفتگو ہم سنتے ہیں کہ جی اچھائی کی جو ترویج ہے اس کے لیے یہ کافی ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کی جائے, لوگوں کو دین سکھایا جائے, لوگوں کو اچھائی سکھائی جائے, برائی بتائی جائے, پھر ان کا فیصلہ ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فیصلہ جسے نصیب ہو گیا کلمہ طیبہ بطور توارث بلوغت کو پہنچ گیا اور بالغ حصوں میں اور باہوش حصوں میں اس نے کلمہ حق پڑھ لیا, یعنی اس کا فیصلہ اس میں شامل ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ پابند ہے کہ جو حکم الہی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے. یہ جو جواز دیا جاتا ہے آج کہ جی ٹھیک ہے, ہر ایک کا اپنا دین ہے, وہ جانے اور اس کا اللہ جانے, اللہ ہی کا حکم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی فرمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود و قیود جو ان آیات کی مقرر فرمائی. اگر صرف تبلیغ کی بات ہوتی تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کی ضرورت پیش نہ آتی. اگر صرف دعا ہی ہے وہ کل ہوتی تو پھر مدینہ منورہ سے بدر کے مقام کی طرف آپ تشریف نہ لاتے. تو آپ کی جو مبارک زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ہمارے لیے ہر پہلو کی رہنمائی موجود ہے. اب یہاں ایک اور بہت بات جو ہے آج کے ہمارے معاشرے اور ہمارے حالات میں جس پر بہت بڑا اعتراض یا جس کی نسبت بات آتی ہوئی آتی ہے کہ کوئی جماعت اٹھ کھڑی ہو اور وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم دین پر عمل کر رہے ہو تو یہ ٹھیک ہے, یا نہیں کر رہے تو یہ سزا دے. اب اس میں ایک انفرادی حیثیت ہے, بالعموم جماعت کی حیثیت ہے, اور ایک سلطنت کی حیثیت ہے, حکومت کی حیثیت ہے, یعنی ملک کی جو انتظامی امور ہیں ان کا بھی تو کوئی ذمہ دار ہو. تو جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائی کا نفاذ کریں, جو حکم ہے اس پر عمل کرایا جائے. آپ نماز ہی کو لے لیں کہ فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے, اور عدم ادائیگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں بے نماز, اور نماز کی عدم ادائیگی اس کے لیے تنبیہ ہے تین دفعہ. فقہا فرماتے ہیں کہ تین دفعہ اس کو تنبیہ کی جائے, نہ مانے تو اس کے بعد پھر سزا لاگو ہوتی ہے اور بڑی کڑی اور سخت سزا. اور جہاں سزائے موت یا قید کی بات آتی ہے اس بات پر تمام ائمہ متفق ہیں کہ پھر اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے. سزائے موت یا جو ہے عمر قید, جب تک کہ وہ معافی نہ مانگے اور رجوع نہ کرے. اب یہاں وہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے ہم نفاذ کر رہے ہیں, اور اسلامی ریاست ہو اس کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ جہاں یہ احکامات کی ضرورت پیش آئے وہ دے, نہیں دے رہی تو وہ اس کے جواب دے ہیں. لیکن جو بات کر رہا ہے, اگر میں بات کر سکتا ہوں, یہ میری قوت ہے, اتنا تو میں کر رہا ہوں, لیکن اگر میں اس سے تجاوز کر کے قوت نفس اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں تو یہاں ایک نیا جو ہے جھگڑا ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے. تو انہی نکات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اصلاحی پہلوؤں میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کون سی حدود ہیں جہاں تک اصلاح ہوگی, اور اس سے آگے پیچھے جب ہم بڑھیں گے تو اس میں نقص پیدا ہو. اور بعض لوگ دینی احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے مفادات ذاتی یا اختیار ذاتی کی طرف جو ہے ان کا گمان یا خیال ہوتا ہے اور اس طرف چل رہے ہوتے ہیں, اور عمومی طور پر ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. لیکن ظاہری پہلوؤں میں کوئی روک نہیں سکتا, تو برائی کا برا جاننا تو وہ تو دنوں تک چلا جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ جو تربیت اور تبلیغ ہے یہ انسانی معاشرے کو نہیں بدل سکتی کلی طور پر. اس تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ جو قانون ہے اس کا نفاذ ہو اور بلا تفریق ہو. جب یہ نفاذ ہوگا, احکام کا نفاذ ہوگا, حدود کا تعین اور نفاذ ہوگا, تو پھر معاشرہ جو ہے وہ اپنے حدود میں ہر کوئی اس معاشرے میں رہے گا. اور اگر صرف یہ کہا جائے کہ بعض نصیحت اور تربیت کی جائے اور اس سے سارا معاشرہ اور پورا ملک اور قوم درست ہو جائے گی, یہ نہیں درست نہیں. جاننے کے لیے, بتانے کے لیے, اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ساری باتیں. لیکن جہاں یہ فرما جائے اولئک مفلحون، اس فلاح کلی فلاح تک پہنچنے کے لیے مزاج انسانی کے مطابق بھی عمل ضروری ہے. تو وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تو اس کے لیے نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بات بڑی نازک ہے، اور آج کے جو حالات ہیں ان میں اس کی نزاکت اور بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ اسی موضوع پر جو ہے ہمارے اندر ارتعاش ہمارے معاشرے میں بڑا شدید ہو گیا. اب ابتدا میں نے عرض کی تھی کہ خلوص فی الدیہ وہ پہلو ہے کہ جو آپ کے اعتراضات ختم کر سکتے ہیں. کیوں کہ فریقین اگر معترض ہوں کسی ایک بات پر اور مقصد ایک ہو تو وہ اعتراض دور ہو جاتا ہے، لیکن مقصد اپنا اپنا ہو تو وہ پھر اعتراض ختم نہیں ہوتا، وہ شدت اختیار کرتا ہے، بڑھتا ہے. دونوں پر خلوص ہوں، دونوں کا مقصد ہو کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے نفاذ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حدود ہیں، تو پھر بات وہ اس طرح آ جاتی ہے جیسے غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی طرف حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز جو ہے وہاں جا کر ادا کی جائے. اب بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوشش کی کہ وہاں ادا کی جائے، اور بعض نے راستے میں ادا کی. جنہوں نے وہاں پہنچ کر ادا کی ان کا فرمان تھا، موقف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہاں جا کر اثر پڑھنے. جنہوں نے راستے میں ادا کی ان کا موقف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اثر جو ہے وہ قضا ہو جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا مقصد ہے کہ جلد از جلد پہنچا جائے. اب آپ جب جلوہ فروز ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ معاملہ آپ کے حضور پیش کیا گیا، تو آپ نے دونوں حصوں کو پسند فرمایا، آپ نے کسی ایک حصے پر کوئی سختی نہیں فرمائی. تو اب مقصد دونوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تھا، حکم کی تعمیل تھی، جان ہتھیلیوں پر لے کر گئے، غزوہ خندق کی سختیوں سے نکلے، پھر اگلے مارکے کے لیے نتائج کیا ہوئے تو اللہ کریم جانتے ہیں نا جی. اللہ کریم نے ان کا روپ، قرآن فرماتا ہے کہ ان کا روپ ان کے دلوں میں آپ کا روپ ڈال دیا. وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن ظاہری پہلو میں وہاں تسخیر ممکن نہیں تھی، انتہائی مشکل تھی اور جان لیوا تھی. اب دونوں جماعتیں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پوری قوت سے اس طرف بڑھیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دونوں کا مقصد تعمیل حکم ہے، دونوں خلوص سے جا رہی ہیں جماعتیں. تعمیل میں انہوں نے اثر ادا کی کہ اثر مقصد آپ کا یہ نہیں ہے کہ اثر ضائع ہو جائے یا اثر قضا ہو جائے، ادا کر لیا. دوسری جماعت کا موقف تھا فرمایا اثر واؤں تو اثر واؤں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نہیں گرفتاری سختی فرمائی، اس کا مطلب ہے رائے کا اختلاف مقصد کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنتا، دونوں وہاں پہنچے. اب فروغ کی بات آئے گی تو فروغ کا جو فرق ہے وہ فرق نہیں ہوتا جو آپ کے اندر تفریق پیدا کر دے یا جو آپ کے اندر نفرت پیدا کر دے. اگر کسی جگہ کوئی آپ کا اعتراض آتا بھی ہے تو جب مقصد کے ساتھ آپ مخلص ہوتے ہیں اور خالص ہوتے ہیں تو وہ فروع تک آتا ہے، غلط اور صحیح کے معنوں میں نہیں آتا. ہاں اگر ایک جماعت کہے کہ جانا ہے اور ایک جماعت کہے نہیں جانا، تو یہ وہ اختلاف ہے جو عین مقابل آ رہا. تو اس ان نزاکتوں کو دیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے خود سے عالم نہ بنے، اس درجے کا علم حاصل کرے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے، نہیں تو جو لوگ جانتے ہیں ان سے رجوع کرے. دنیا کے معاملات میں رجوع کرتے ہیں، اور مجھ جیسا جسے آپ بات آنا آتی ہو وہ قرآن کریم سے کہے میں خود ہی حکم سمجھ لوں گا اور اس پر عمل کر لوں گا، اور لوگوں کو بھی اس پر میں لا کھڑا کروں گا، تو یہ بڑی نازک صورت حال پیدا ہو جاتی ہے. پھر جب آپ ایک جو حکومت ہے وقت ہے، حکومت وقت جو ہے اسلامی ملک کی جو حکومت ہے اس کا انتظام ہے، اس کا اختیار ہے، ان تمام حصوں میں جہاں جہاں جو خرابی کر رہا ہے عامۃ الناس نے بھی اور مقتدر حصے نے، ہر دو نے اللہ کریم کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن جس کے حضور جواب دینا ہے نا اسے بڑا واضح معلوم ہے کہ کس کی سوچ کیا ہے اور کس کا عمل کیا ہے. لیکن معاشرے میں اسلامی احکامات کا نفاذ اس کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ایک اور بہت بڑا بات اور جواز دیا جاتا ہے لا اکراہ فی الدین, کہ جی دین میں تو سختی نہیں ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں وہ مثال ارشاد فرمائی جو بنی اسرائیل پر کوہ طور کو معلق کر کے فرمایا گیا کہ اب دین پر جو تم نے مانا ہے اس پر عمل کرتے ہو کہ نہیں, نہیں کرتے ہو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا. تو وہ فرماتے ہیں اکراہ فی الدین یہاں کیا ثابت ہے کہ نہیں, لیکن لا اکراہ فی الدین اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے, لیکن جو کلمہ وہ ہے اسے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. منکرین زکوٰۃ کے تدارک کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر تیار کیا تو آپ کے حضور یہ بات عرض کی گئی کہ اے خلیفۃ الرسول حالات ایسے نازک ہیں کہ اگر یہ جنگ ہم منکرین کے لیے لاگو کرتے ہیں ان سے جنگ کرتے ہیں تو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں تو خطرہ ایک اندشار نہ پھیل جائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی ایک نقطے کی کمی یا کسی ایک نقطے کی زیادتی جب تک سانس ہے یہ نہیں برداشت کی جائے گی. اب کلمہ پڑھ رہے ہیں, دین جو ہے اس کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن تلاوت ہو رہی, زکوٰۃ کے دینے پر انکار کیا ہے, تو کیا وہاں اگر نفاذ اور نفاذ کی قوت نہ ہو تو وہ مشورے سے انہوں نے اس پر عمل کر لینا تھا؟ ساری تبلیغ کے باوجود, ساری سمجھ کے باوجود جب انکار کیا تو پھر لشکر اسلامی سامنے آ گیا. اب یہاں کوئی اگر بالعموم ذاتی طور پر جا کر شروع کر دے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر وہ بات جس کا خدشہ تھا وہ ہوتی یا نہ ہوتی؟ اب یہی حکم کا نفاذ جب حکومت اور خلافت اسلامیہ کی طرف سے کیا گیا تو معترض کا اعتراض کسی ذات پر نہیں ہے, حکم اللہ کا ہے, اس حکم کے مطابق اس کا نفاذ کیا جا رہا ہے. اس پر اگر کسی کو اعتراض ہو تو سو دفعہ ہو. اس طرح تو بڑی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس میں آمیزش کی جائے, ایسے حفاظ اور ایسے علماء اور ایسے خطباء پیدا کیے جائیں, ایسے لوگوں کی تربیت کی جائے جو دین میں مرضی داخل کر سکیں, جہاں وہ ابہام پیدا کر سکیں, لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کر سکیں. یہ تو بڑی کوشش کی گئی, یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں کیا, لیکن حکم اور اس کے نفاذ کے لیے وہ سلیقہ اور وہ انداز درکار. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم بدی کو اچھا سمجھنا شروع کرتے ہیں, یا ہم کہیں کوئی بدی ہو رہی ہے جو ہماری حدود میں ہے تو کہیں خیر ہے جی جن کے ذمہ ہے وہ کرتے رہیں. یقیناً سڑک بنانا, راہ کی تعمیر کرنا اس نظم اور اس معاشرے یا اس حکومت کی ذمہ داریوں میں داخل ہو رہی ہے کہ لوگوں کے سہولت کے لیے راستہ پیدا کرے, تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ راستے میں جو پڑا پتھر ہے اس کو اٹھا دیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کشتی میں سوار مختلف جو اس کی منزلیں ہیں نیچے یا اوپر, کسی کرے کے تحت مخلوق بیٹھے اور جو نیچے بیٹھے ہیں وہ پانی لانے کے لیے یا پانی کی ضرورت کے لیے ایسے گزرتے ہیں کہ اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو نچلی نشست والے کہیں کہ جی نہیں ہم تو کشتی میں سوراخ کھود لیتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو لہٰذا ہم یہاں سے کھود لیتے ہیں تو یہیں سے ہم ضرورت کا پانی حاصل کر لیں. اب جب اوپر جو بیٹھے ہیں وہ اسے کھودنے دیں تو وہ بھی ڈوبے گا اور ان کو بھی ڈوبونے کا سبب بنے گا. تو جو راستے کے پتھر ہیں کیا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اسی طرح آپ اپنے گھروں کی تربیت میں دیکھیں, اپنی اولاد کی تربیت میں دیکھیں, اپنے دوستوں میں دیکھیں, اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں, ہم اپنی غمی اور خوشی کے جو اجتماعات ہیں ان میں دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں, کتنا ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں, اور کتنے وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مقرر فرمایا ان سے ہم تجاوز پر جا رہے ہیں. تو ان آیات سے اصلاح کی ضرورت ہے, مزید ان کے جو تفسیر ہے اس کو اپنی اپنی مرضی پر لا کر فساد کی ضرورت نہیں ہے. تو جب بات ملک کی آتی ہے, اسلامی ملک کی آتی ہے, اسلامی قوم کی آتی ہے, اس نام پر جو بندہ جان دیتا ہے اور اپنی گردن کٹاتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے, ان تمام جو موت سے متعلق حصے ان میں سے گزرتا ہے, لیکن مالک فرماتا ہے اسے مردہ نہ کہو. کتنا شرف ہے. اور ہمارے اعمال ایسے ہوں ہم اپنی قوم کی بنیادیں اکھیڑنا شروع کر دیں, اپنے ملک کی جو ہے اس تحفظ کی راہ کے میں ہم رکاوٹ پیدا شروع کر دیں, اور پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم سارے اعمال تو خیر کے کر رہے ہیں, تو یہ بڑا نازک معاملہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اس میں ضرورت ہوتی ہے اخلاص کی, اس کے بعد استعداد کی ضرورت ہوتی ہے, تعلیم کے پہلوؤں میں بھی اور قوت بازو کے پہلوؤں میں بھی, تو پھر جا کر یہ ساتھ ہے. تو جب ان دو حصوں جو نفاذ کے پہلوؤں میں آتے ہیں جاننے اور اس کے نفاذ میں آپ آ کر دیکھتے ہیں, تو بالعموم ترویج یا تبلیغ اور پھر جو حکم نافذ کیا جاتا ہے اس پر بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. اور اللہ کریم ہمیں ہدایت دے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ باتیں سمجھیں, اور ہر مسئلے کا حل ہوتے ہوئے ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم حل کی طرف آ نہیں رہے. ہم اپنی ضروریات, اپنی خواہشات, اپنے اقتدار, اپنا یہ جو واضح نصیحت کے نظام, ہم اپنی اس بنیاد چیزوں کو بننے میں لگے رہتے ہیں تو مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ کہنا کہ آج اسلام کی جو مخالفت ہے یہ بہت زیادہ ہے, یہ کہنا کہ مخالف قوتیں بڑی طاقت کی حامل ہیں اور ہم بڑے کمزور ہیں, تو کوئی جواز نہیں ہے, جواز بنتا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق ارشاد فرمائی, واحد ذات تھی, ایک اکیلی ذات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ جو مشکلات آتی ہیں وہ اللہ کے انبیاء پر آتی ہیں. پھر آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ تمام انبیاء سے بڑھ کر جو مشکلات اور تکالیف ہیں ایک آپ کی ذات اقدس پر آئیں. دنیا کی ضروریات میں آپ غور فرمائیں کہ غزوہ خندق میں پیٹ سے پتھر دکھایا گیا, آپ نے جب اپنا مبارک کپڑا ہٹایا تو پیٹ مبارک پر دو پتھر تھے, یعنی ان سے زاہد وقت ہو گیا تھا کہ آپ نے کوئی چیز نوش نہیں فرمائی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیاں پڑھیں, مطالعہ فرمایا کریں, ان ہستیوں کے واقعات پڑھا کریں. انہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی, تو کیسی کیسی سختیوں سے گزرے, کیسے کیسے حالات اور کیسی کیسی تکالیف سے گزرے ہیں, اور ہم ایک جملہ کہہ دیتے ہیں وہ تو جی صحابہ تھے. کتنی زیادتی ہے, کتنا سلو ان مبارک وجودوں پر جو تروالیں چلی ہیں, کیا انہیں زخم نہیں آئے؟ کیا والد اور اولاد تلوار اٹھا کر مقابل کھڑا ہو تو اسے آسان کہو گے؟ کیا گھر بار چھوڑ دینا, اولاد چھوڑ دینا, خاندان چھوڑ دینا, وراثت چھوڑ دینا اسے آسان کہو گے؟ وہ جو مخملی لباس اوڑھنا اور اسے صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ دین اور حق کے راستے میں چھوڑنا پڑے, اور وجود پر اوڑھنے کے لیے کفن تک کا کپڑا پورا نہ ہو, اسے کیا کہو؟ صرف اتنا کہہ دو کہ یہ تو صحابہ. یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی جماعت غیر انبیاء میں کوئی جماعت نہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ مائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو مائیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب بھی, وہ کیسے لوگ ہیں؟ انہیں جو جلا نصیب ہوئی, پھر ان کے اعمال, پھر ان کی سوچیں, وہ کیسی تھی؟ تو مطالعہ کرو تو پھر کیا یہ شرف اللہ نے ہمیں نہیں عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہم؟ تو امت کے ذمہ داریوں میں جو اسلامی ریاست ہے ایسی ہو جیسے ہم اس کا حال کر چکے ہیں. آمت الناس جس نے اشار دینا ہے, کیا وہ ایسا ہی ہے جیسا میں اور آپ اشار کر رہے ہیں؟ تو اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ان چیزوں اور ان نزاکتوں کو سمجھ کی توفیق دیں, اور اللہ ان فسادات سے ہمیں معاف فرمائے, اس سے نجات عطا فرمائے. اب حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے, جب ان بالعموم ذمہ داریوں سے سارے چھوڑ دیتے ہیں نا, جو اللہ کریم نے ذمہ داریاں مقرر فرمائیں چھوڑ دیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر کلی طور پر جو ہے عذاب کا پہلو, تکلیف کا پہلو جو ہے وہ پھر وارد ہو جاتا ہے, تو ہر ایک پھر اس میں سے گزرتا ہے. اس لیے کہ جب نیچی منزل والا छेद करेगा कश्ती में, तो कश्ती जब नीचे वालों को डुबोएगी तो जो बाला खाने में बैठा है उस कश्ती में वो भी डूबेगा, उसको भी तकलीफ होगी, तो डूब तो वो भी जाएगा। वाउलाएकुमुल मुफ्लिहून, और ऐसे लोग ही कामयाब होंगे। अब जब कुल्ली कामयाबी की बात आएगी तो कुल्ली कामयाबी का कोई एक हिस्सा नहीं होगा, कुल्ली कामयाबी हर पहलुओं में कामयाबी होगी। अब हर पहलुओं में क्या है? सबसे पहला पहलू है कि जहाँ हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि यहाँ से मुंतकिल होना है बरज़ख, सुकरातुल मौत से गुजरना है। जब बरज़ख मुंतकिल हो गए तो क़यामत तक के लिए एक इंतज़ारगाह है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि या जन्नत के बाग़ों में से बाग है कब्र, या दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ है। अब जैसे यहाँ ज़िंदगी बसर की है वो इंतज़ारगाह वैसे हो। फिर सूँ फूँका जाएगा, और कुरान फरमाता है कि वो एक दिन 50,000 साल के लगभग का दिन है। वो जो तुम्हारे वक़्त के मुताबिक 50,000 साल का दिन है, आप एक लहजे को सोचो तो सही, एक दिन की तवालत, वो दिन ही नहीं तमाम होगा। हिसाब क्या होना है वो तो बाद की है। उस दिन की सख्ती पर कुरान फरमाता है दोस्त को भूल जाएगा। उस रोज़ की गिरफ्त से बचने वाला कहेगा मेरे बेटे, औलाद, ख़ानदान, जितनों को मैं जानता हूँ या ज़मीन पर जितने लोग बसते हैं सारे मुझे अफजाने में दे जाएं, देने पड़े तो मैं आज बचता हूँ। ये कुरान करीम की आयत है। वो हिसाब किताब है। फिर पुल सरात है जिस पे से हर एक ने गुजरना, वहाँ तक गुजरने की बात तो साहिब ईमान की आएगी ना। जैसे जो गया ही भी ईमान है उसके लिए पुल सरात क्या, वो तो सीधा दोज़ख में जाए। फिर अब्दुलाबाद ज़िंदगी है, यहाँ हमेशा रहना। तो आप मुझे बताएं कि जब वो लोग जो ये ज़िंदगी बसर करेंगे और इन हिस्सों को अख्तियार करेंगे और अपने आप की तकसीम इस तरह रखेंगे, वह औलाएकुमुल मुफ्लिहून, और ऐसे लोग ही कामयाब होंगे। तो फिर जो कामिल कामयाबी है वो फिर हर जगह उसका असर है। जो इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल ज़िंदगी बसर करेगा उसकी ये ज़िंदगी भले गर्दन को उड़ा दे, उसका अल्लाह फरमा रहा है इसे मुर्दा न कहो। सुकरातुल मौत बड़ी सख्त है। मैं अगर मुशायदात की बात करूं तो उस पर एतराज़ आ जाएगा कि पता नहीं किस से सुनी है, किस की बात कर रहा है। लेकिन बाज़ वाक़यात जो हैं मुशायदात के मिलते हैं कि जैसे एक बुज़ुर्ग थे तो बरज़ख में थे, उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत बरज़ख मुंतकिल कैसे हुए, तो उन्होंने फरमाया कि मैं किसी दीनी मसले पर सोच रहा था, तो मैं तहकीक कर रहा था, तो उसी तहकीक में था, तो जब मैंने सर उठाया कि हाँ तहकीक सवाल समझ आ गया, कब मैं तो दुनिया में था ही नहीं, मैं तो मुंतकिल हो चुका था बरज़ख, पता ही नहीं चला कि कब मौत आ रहा था। हाँ इस पर मुझे कहा जा सकता है, पता नहीं किसकी बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या इस पर भी मुझे कहोगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुहदा अल्लाह के हुज़ूर क़यामत के दिन उनसे जब पूछा जाएगा, उनकी ख्वाहिश पूछी जाएगी, तो वो अल्लाह का हुज़ूर अर्ज़ करेंगे बारअल्लाह हमें एक दफ़ा फिर दुनिया में भेज दे, जो लज्जत तेरे नाम पर गर्दन कटाने की आई है उस जैसी कुछ है नहीं मिली, हम चाहते हैं फिर उसमें से गुजरें, जो कुछ तूने दिया तेरे नाम पर लौटाएं, तूने वजूद दिया तेरे नाम पर जान लौटाएं, तेरे नाम पर गर्दन कटवाएं, इसका भी इनकार कर लोगे तो क्या वो आलम खल्क से आलम बरस मुंतकिल हुए कि नहीं हुए? और ऐसे मुंतकिल हुए कि जिसमें ज़िंदगी का इनकता ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं खबरदार उन्हें मुर्दा न कहो। तो फिर समझ आई कि ये जो मुंतकिल होना है, इंतकाल है, इसमें भी फिर खैर है। तो जब मुंतकिल खैर से हुए तो बरज़ख जो ठिकाना है तो फिर वो भी खैर का होगा। तो जब क़यामत को उठेंगे तो क्या कुरान नहीं फरमाता कि जब सूर फूंक दिया जाएगा तो अहले कबूर पर फरिश्ते आएंगे कि आज तुमने नहीं घबराना, तो वो कौन होंगे जिनकी कब्रों पर वो आकर कहेंगे कि तुमने नहीं घबराना? ऐसे लोगों का भी कुरान फरमाता है कि जब एक दफ़ा आवाज़ लगा दी जाएगी तो बेअख्तियार दौड़ रहे होंगे और सर झुकाए उस तरफ बेअख्तियार दौड़ रहे होंगे और कोई कलाम नहीं होगा, اب قرآن کریم کی آیات ہے، مولوی صاحب کی بات تو نہیں. تو جب بات اس دن کی آئے گی جب سور پھونکا جائے گا اور رشتوں کا احساس نہ رہے گا، اتنی سختی ہے. اس روز بھی اللہ فرما رہا ہے فرشتے جو ہیں وہ آ کر قبروں پر اٹھائیں گے کہ تمہیں نہیں خوف کھانے کی ضرورت، تمہارے لیے خیر. اتنی طوالت کہ طوالت کے لیے انبیاء کے پاس امتیں جائیں گی کہ حضور دعا کریں اللہ حساب شروع فرما دے، اور تمام مخلوق پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوگی کہ رسول اللہ وسلم دعا فرما دیں، حساب کتاب شروع تو اتنا دن یہ سخت ہے، حساب تو شروع. تو پھر اس روز بھی کیا سائے میں لوگوں سے متعلق نہیں پھیلتا، عرش کے سائے ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، وہ پیاس بجھانے کا نظام ملتا ہے کہ پھر اپنے مقام تک پہنچنے تک پیاس ہی نہیں لگے گی. تو احادیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ پل صراط سے ایسے لوگ گزریں گے کہ دوزخ اللہ کے حضور عرض کرے گی بار الہ اپنے بندوں کو جلدی گزار دے وگرنہ میری آگ ٹھنڈی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں اس روز اس موقع پر ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائنی طرف ہوگا، اور وہ اپنے اللہ سے عرض کریں گے بار الہ ہماری اس روشنی کو اور بڑھا دے، تو کیا وہ خیر کا حصہ نہیں ہے؟ اور اہل جنہ جب اپنے مقام پر پہنچیں گے قرآن فرماتا ہے کوئی ان کی ایسی تمنا نہیں ہے جو انہیں پوری نہ نصیب ہو، فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ہے. اور علماء بحث کرتے ہیں کہ اتنی نعمتوں سے بڑھ کر پھر نعمت جو فرمایا جا رہا ہے تو یہ دیدار باری تعالیٰ ہے. تو پھر سمجھ آئی اس طرح زندگی بسر کرو جو اللہ نے فرمایا، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں. اللہ رب العالمین یہ کیفیت یہ حال ہمیں عطا فرمائے، ہم گنہگار لوگ ہیں ہمیں معاف فرمائے، یہ طرز حیات عطا فرمائے، اور ایسی کامیابی نصیب ہو جو ان تمام پہلوؤں میں کامل کامیابی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.